اور ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں لوٹنے کے لیے کہ کہیں تمہاری ہجرت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ انسان جب واپس پلٹتا ہے اپنے گھر بار اپنے ہر چیز دیکھتا ہے تو پھر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں, اگرچہ اس میں کوئی ایسی ایسٹ برائی نہیں تھی, لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے مدینہ کو شرف بخشا, اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ پھر مدینہ ہی کو شرف بخشیں اور وہیں پر رہیں. اور یہ مدینہ کے لیے ایک بڑی ہی عزت کی بات اور ایک بہت ہی اعلیٰ مقام اس کو ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی بقیہ زندگی مکہ فتح کر لینے کے بعد بھی وہیں گزارنا پسند فرمائی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر زیادہ لمبا قیام بھی پسند نہ فرمایا. حالانکہ آپ کی عمر کے کئی سال وہاں پر گزرے تھے, 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال تک بعد میں بھی. تو جہاں اتنی عمر گزاری وہاں انسان کا قدرتی دل ہوتا ہے میں چند دن اور دیکھوں, اچھا فلاں جگہ کا کیا حال ہے, فلاں کیسا ہے, نہیں اپنا کام کیا اور فوراً لوٹ گئے تاکہ وہ کام جو ہم نے صرف خدا کی خاطر کیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم اپنے اس فعل پر پچھتانے لگ جائیں, یا کوئی ہمارے دل میں ایسے احساسات ہوں کہ ہم نے کیوں چھوڑا تھا اور یہ برباد ہو گیا اور وہ ضائع ہو گیا, اگر ہم یہاں ہوتے تو ہم یہ اور یہ کرتے. نہیں, وہیں کو پھر دار السلام بنا دیا گیا. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ دو چیزیں باقی ہیں, جہاد اور نیت. یعنی ہجرت ایک بہت اعلیٰ عرصہ مقام تھا نیکی کمانے کا, وہ موقع تو اب گیا, لیکن تم پریشان نہ ہو کہ اب یہ ہجرت کا ثواب ختم ہو گیا تب ہم ثواب کیسے کمائیں. فرمایا کہ جہاد ابھی بھی باقی ہے, وہ ختم نہیں ہوا اور وہ میرے بعد بھی باقی رہے گا. لہذا جب تمہیں بلاوا آئے, یعنی امیر المومنین وقت کا حاکم اور جو بھی ذمہ دار ہے وہ تمہیں اگر دشمنوں کے مقابلے کے لیے پکارے تو تم پھر بیٹھے نہ رہ جاؤ بلکہ چل پڑو, نکل پڑو. جس طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو.
اللہ کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, جیسے بھی حالت میں ہو نکل کھڑے ہو. اور دوسری چیز جس کا بتایا کہ نیت باقی ہے, کہ جس بھی اچھے کام میں تم اچھی نیت کرو گے اس کے اوپر بہترین اجر پاؤ گے. اور اسی طرح اگر انسان ہجرت کرتا ہے, اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی اچھے کام کے لیے, تو اس پر جو نیت کرتا ہے تو وہ ثواب موجود ہے اس کے لیے. وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاۃ فقال ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم حبسهم المرض وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی لڑائی میں تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جہاں سفر کرتے ہو اور جس وادی سے گزرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں.
ان کو مرض نے روک لیا. اور مسلم کے الفاظ میں کیا آتا ہے, الا شرکوکم فی الاجر, وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہو گئے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک جو ہے اس موقع پر یہ بات کہی گئی. غزوہ تبوک ایک بہت مشکل ترین حالات میں پیش آیا, جس کے بارے میں آپ قرآن پاک میں تفصیلا پڑھیں گے سورۃ التوبہ کے اندر. اس موقع پر کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے, کچھ لوگ کسی عذر کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے, اور کچھ لوگ سواری کی کمی کی وجہ سے بھی ساتھ نہ جا سکے. اس پر وہ جب واپس پلٹے تو ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اور ان کے دل کٹ رہے تھے کہ ہمیں یہ نیکی کرنے کا موقع کیوں نہیں مل رہا. ہم جیسا ہوتا کوئی تو شکر کرتا کہ اتنی گرمی میں جانے سے بچ گئے, اور پیچھے کھیتیاں بھی پکی ہوئی ہیں اور فصلیں تیار کھڑی ہیں, اور 600-700 میل دور کا علاقہ ہے, اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو کہ عربوں سے باہر ایک اور ہی قوم ہے اور اس وقت کی سپر پاور تھی. تو ان سب سے اچھا ہوا نہ سواری ہے, جان چھوٹی ہماری. لیکن ان لوگوں کے اندر اتنا جذبہ اور اتنا شوق اور اتنی محبت تھی کہ اپنے گھر بار اور اپنا سب کچھ تیار فصل چھوڑ کر اور اپنی ہر چیز بھلا کر وہ پیدل چلنے کے لیے تیار ہو گئے. تو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں اس پر تبصرہ آتا ہے کہ جب تم ان سے کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں کہ میں تمہیں اس پر سوار کروں تو تم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ جب پلٹتے تو ان کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہوتی تھیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام کیوں نہ ہو سکا. اور یہی موقع ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 گھوڑے 70 اونٹ اور 1000 درہم نقد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے صدقے کے طور پر جنگ کی تیاری کے لیے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن لوگوں کو بیماری یا کسی عذر نے روک لیا وہ لوگ اگرچہ یہاں نہیں آئے لیکن اجر میں تمہارے جتنا اجر پا گئے بالکل شریک رہے. اب دیکھیں کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان ایک نیت اچھی کر لیتا ہے, اپنے اندر خلوص پیدا کر لیتا ہے, لیکن کام کا جب موقع نہیں بھی ملتا یا کوئی نیکی کرنے کا انسان کو اتفاق نہیں بھی ہوتا تو اللہ کی رحمت دور نہیں ہے, اللہ کی محبت دور نہیں ہے. اسے کیا غرض کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ اگر ہم سب کا خیرات کرتے ہیں تو اسے اس کی کیا پڑی؟ وہ کوئی محتاج ہے؟ کوئی فقیر ہے نعوذ باللہ کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ بھوکا رہ جائے گا اس لیے وہ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ سب کا خیرات کرو؟ نہیں, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی محبت ہے, ہمارے اندر کیسا خلوص ہے, ہمارے اندر کیسے جذبات ہیں. اور اگر ہمارے جذبات اچھے ہیں اور کام کا موقع نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر دانی کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں چلے گئے اور طرح طرح کی انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں, یہ جو حقیقی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے اجر میں برابر کے شریک ہو گئے. ان کے نام اعمال میں وہ سب کچھ لکھا جاتا رہا جو ان لوگوں کے وہاں پہنچ کر لکھا گیا. اور حضرت انس سے روایت ہے, ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینة ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر. بخاری کی روایت میں حضرت انس سے ہے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر کہ ہمارے ساتھ مدینہ میں کچھ ایسی قومیں تھیں کہ جو پیچھے رہ گئی, جو بھی ہم نے گھاٹی پار کی یا وادی کراس کی وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے, انہیں عذر نے روک لیا. اگلی حدیث ہے, وعن ابی یزید امان ابن یزید ابن الاخنسی رضی اللہ عنہم وہوا وابوہ وجدہ صحابیون قال کانا ابی یزید اخرج دنانیرہ یتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مان. رواه البخاري. ابو يزيد مان بن يزيد سے روایت ہے, کہتے ہیں وہ ان کے باپ اور ان کے دادا یہ سب کے سب صحابی تھے, مان بھی صحابی تھے, یزید بھی صحابی تھے اور اخنس بھی صحابی تھے, اخنس بن شریک ان کا نام تھا. آگے کہتے ہیں
کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے
اور مسجد میں جا کر ان پیسوں کو کسی شخص کے پاس رکھ دیا. کس لیے رکھا؟ کہ یہ تم اپنے پاس رکھو, تم مسجد میں ہو, کوئی آتا جاتا ہے, کسی ضرورت مند کو دیکھ. اس دور میں مسجد ہماری مسجدوں کی طرح نہ تھی کہ جس پہ تالے چڑھ جاتے ہیں یا اب جن کی حفاظت کے لیے پولیس کو کھڑا کرنا پڑتا ہے اور جن پہ بم پھینکے جاتے ہیں. مسجد اس دور میں صرف عبادت گاہ نہ تھی, ہر نیکی کا ایک مرکز تھی, مسلمانوں کی ہر خیر اور ہر بھلائی کے لیے ایک پلیٹ فارم تھی. تو وہ جاتے ہیں اپنے پیسے لے کر اور مسجد میں ایک شخص جو زیادہ عبادت گزار ہوگا یا وہاں پر کوئی متجاور ہوگا یا اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو گیا, اس کو دے دیے کہ تم اپنے پاس رکھو اور جس کو بھی تم دیکھو کہ ضرورت مند ہے اس کو اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو. اب ہوا کیا, فجئت فاخذتها, میں آیا اور میں نے اس کو لے لیا. فاتیته بها فقال والله ما اياك اردت, یعنی بیٹا گیا, باپ نے جا کے پیسے رکھے ایک شخص کے پاس, بیٹا گیا اور اس نے اس شخص سے پیسے لے لیے. ضرورت مند ہوگا, اس نے اپنی کوئی ضرورت بتائی ہوگی, وہ پیسے اس نے اس شخص سے لے لیے اور لے کے تو باپ کو جا کے بتایا. اب باپ کیا کہتا ہے, والله ما اياك اردت, خدا کی قسم میں نے تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا, میں نے تو لوگوں کے لیے وہ چھوڑے تھے. اب یہ کہ باپ بیٹا دونوں آپس میں وہ کر رہے ہیں, بیٹا کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں, باپ کہتا ہے تمہیں دینے کے لیے تو میں لے کر نہیں آیا تھا, اس لیے میں تمہیں نہیں دینا چاہتا, لاؤ واپس. فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اس جھگڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا, کتنا خوبصورت ہے, لک ما نویت یا یزید, یزید تمہیں وہ ملے گا جس کی تم نے نیت کی. تم نے غریبوں فقیروں کو دینے کی نیت کی وہ تمہیں مل گیا ثواب. ولکما اخذت یا مان, اور مان یہ پیسے جو تم نے لے لیے یہ تمہارے ہیں اس لیے کہ تم ضرورت مند ہو. تو انسان اگر ایک اچھی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے, عموماً ہمارے ہاں یہ اشکال ہو جاتا ہے, ہم اس لیے نہیں دیتے, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا, ہر شخص کھانے والا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس سے غلط کام کرتا ہے, اور اس طرح بعض اوقات غریبوں اور یتیموں کا حق مارا جاتا ہے کہ ہر شخص یہ سوچ کے نہ دے کہ جس کے ہاتھ پہ بھی میں رکھوں گا مجھے اس پر کوئی اعتماد نہیں اور کوئی بھروسہ نہیں, کیونکہ ہماری ایک عام سزا بد اعتمادی کی ہو گئی ہے, اور جس کو بھی دیتے ہیں وہی اس سے غلط کام شروع کر دیتا ہے. اور اس چیز کو شیطان نے ہمارے لیے ایک عذر بنا دیا ہے ایک نیکی کے کام سے رکنے کے لیے, کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگتا اس لیے ہم نہیں دیں گے. اس مشکل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دیا کہ جس نیت سے تم دو گے تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا, خواہ وہ کہیں پر بھی پہنچ جائے, اس کا جرم اس کے سر ہے جو اس سے غلط کام کرے, لیکن تم نے جس ارادے جس خلوص اور جس چاہت سے دیا وہ ارادہ اللہ نے لکھ لیا اور تمہیں مل گیا. لہذا آپ دیکھتے ہیں کتنا بہترین فیصلہ, اور اس پر ان کے بچے کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور ان کو اپنے صدقے کا ثواب بھی مل گیا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, وَأَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعَدُ بْنِ أَبِي وَقَّاسٍ مَالِكِ بْنِ أُحَيْدُ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زَهْرَةِ بْنِ قِلَابِ بْنِ مُرَّةِ بْنِ قَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ الْقُرَشِيَ الزُّهْرِي رضی اللہ عنہ احد العشرة المشہود لهم بالجنہ. سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ ان 10 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی, یا یوں کہہ لیجئے کہ جنت کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ جب حشر کے میدان میں پہنچو گے تو اس ٹکٹ کے ذریعے اندر آ جانا. اور یہ کسی انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں اسے بتا دیا جائے کہ جنت اس کے لیے. اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سعد بن ابی وقاص کے کام کیا تھے, کیا کرتے تھے, کیا خوبی تھی ان کے اندر, کیا بھلائی تھی ان کے اندر کہ جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں جنت کا پروانہ مل گیا, اور وہ صفات اور وہ اچھی عادات ہم بھی اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں. قالا, وہ کہتے ہیں, جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہیں حجت الوداع کے موقع پر اس سال میں اور میری عیادت فرماتے ہیں, یعنی بیمار ہو گئے رستے میں تو عیادت انہوں نے کی. تو وہ کیا کہتے ہیں, من وجہ ان اشتد بی فقلت, مجھے بڑی سخت تکلیف ہو گئی تو اس تکلیف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کے میرا حال پوچھتے ہیں, تو میں نے کہا,
یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترا,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس قسم کی تکلیف اور درد ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. وَأَنَا ذُو مَالٍ, اور میں صاحب مال انسان ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي, اور میری وارث میری ایک ہی بیٹی ہے. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي, کیا میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں, صدقہ کر دوں؟ قَالَ لَا, آپ نے فرمایا نہیں. قُلْتُ فَالشَّطْرُ, تو کیا آدھا کر دوں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال لا, آپ نے فرمایا نہیں. قلت فالثلث یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, 1/3, ایک تہائی کر دوں. قال الثلث, ہاں ایک تہائی, والثلث کثیر, اور ایک تہائی بھی بہت ہے, او کبیر. انک انتظر ورثتک اغنیاء, یہ بات کہیں بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو, مالدار حالت میں چھوڑو. خیر من انتظرهم عالتن, اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ دو, انہیں ضرورت مند چھوڑ دو, یعنی ان کے حصے کا مال تم لوگوں کو دے دو, اور وہ یکففون الناس, وہ لوگوں کے آگے, کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, وہ لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتَكَ, کہ اے سعد بن ابی وقاص, کہ تم اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز جو خرچ کرو گے وہ اس پر جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرو گے تو اس کا تم کو اجر ملے گا, یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے اسے کھلاؤ گے, اس پر احسان کرتے ہوئے نہیں اور اس کو کوسنے دیتے ہوئے نہیں, بلکہ ایک فرض سمجھتے ہوئے, تو اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. یعنی انسان کا صدقہ صرف وہ صدقہ نہیں ہوتا جو انسان غریبوں اور فقیروں کو صرف دیتا ہے, بلکہ ان لوگوں پر بھی انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے جن پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے, تو ان کو اس لیے کھلائے، اس لیے ان کی ضرورت پوری کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ان پر احسان کرنے کے لیے نہیں. تو اس کھلانے پر بھی، خواہ وہ تم اپنی بیوی کو ہی کیوں نہ دو، اس پر بھی تمہیں نیکی ملے گی، ثواب ہوگا. فقلتو، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ اخلق بعد اصحابی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد تک رہوں گا، یعنی بعض جو اور میرے ساتھی ہیں صحابہ کرام، ان کے بعد تک رہوں گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا، قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه اللہ الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويدر بك اخرون اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة متفق عليه. فرمایا تم اپنی بقیہ عمر میں جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اس کے سبب تمہارے درجے اور بلندی میں ترقی ہوگی. بہت ممکن ہے کہ تم زندہ رہو، یعنی ڈائریکٹ ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ ممکن ہے کہ تم زندہ رہو اور بعض کو تم سے فائدہ پہنچے اور بعض لوگوں کو تم سے نقصان. کن کو نقصان؟ دشمنوں کو. پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ میرے ساتھیوں کے لیے ان کی ہجرت آخر تک گزار دے، یعنی جب تک وہ زندہ رہیں ان کا اجر محفوظ رکھ، ان کو الٹے پاؤں نہ پلٹنا کہ وہ واپس مکہ جانے کی خواہش ان کے دل میں نہ رہے. لیکن بیچارے قابل رحم تو سعد ابن خولہ ہیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترس کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں ہی وفات پائی تھی، کہ انہیں ہجرت کا موقع نہ ملا. تو یہاں بھی اس پوری حدیث میں اصل اہم چیز جو الفاظ ہیں، وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم ایک لقمہ بھی کسی پر خرچ کرو گے، اس انسان سے بدلہ چاہنے کے لیے نہیں، اللہ سے جزا پانے کے لیے، اور اس لیے کہ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے کسی کو دے رہا ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے. اس سے کیوں روکا گیا کہ انسان انسانوں کی خاطر نہ کرے؟ اس لیے کہ جب انسان اس لیے خرچ کرتا ہے کسی پر کہ اس سے بڑھ کر اس کو وہاں سے اس کا صلہ ملے، تو اس کے دو نقصان ہیں. پہلا نقصان تو یہ کہ مال ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو کچھ بھی ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ، یہ سب خدا کی رحمت اور برکت اور نعمت ہے. وہ جو اس نے ہمیں دیا، اس کو ہم کسی اور کے اوپر احسان جتانے کے لیے کیوں دیں؟ اس مال کا حق یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اسی کی خاطر دیں، اسی کو خوش کرنے کے لیے دیں جس نے وہ ہمیں دیا. دوسری بات یہ کہ انسان جب کسی انسان سے توقع رکھ کے اس کو دیتا ہے، تو سب انسان محتاج ہے، سب ضرورت مند ہے. وہ اگر اس کی توقع کو پورا نہیں کرتا تو انسان کیا ہوتا ہے؟ ڈسہارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے. جب انسان سے انسان کو صلہ جواباً نہیں ملتا، تو آئندہ کے لیے انسان نیکی سے ہاتھ روک لیتا ہے. اللہ اپنے بندے سے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان نیکی سے ہاتھ روک لے صرف اس لیے کہ کسی انسان نے اس کو اس کا بہترین بدلہ نہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بدلے، اس اجر، اس ثواب کو اپنے ذمہ کر لیتے ہیں کہ تم میرے لیے کرو، دو اس بندے کو، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ میرے ذمہ قرض ہو گیا، اور اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا. اور آپ خود سوچیں کہ جس کو جزا اور جس کا بدلہ اور جس کا صلہ اللہ رب العالمین دے، اس سے بڑھ کر صلہ انسان کو کیا کوئی انسان دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور یہ چیز انسان کے لیے بہت ہی ہمت افزائی کا باعث بنتی ہے. اس میں انسان کو اگر جواباً اس کا کچھ بھی صفر رزلٹ آتا ہے، پھر بھی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ضائع نہیں ہوا جو اس کے ہاتھ سے چلا گیا. ادر وائز انسان کو اگر کچھ لگانے پر جواباً ملتا نہیں، تو انسان کہتا وہ تو میرا ضائع ہی ہو گیا، اس کی بجائے وہاں دو، حالانکہ وہاں ہو سکتا کہ ضرورت ہی نہ ہو دینے کی. مجھے امید ہے انشاءاللہ عمل کے لیے اور نیت کی صفائی کے لیے کچھ نہ کچھ مواد ہمیں مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے محفوظ کرے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ایسا ہے کہ اگر نیکسٹ ٹائم بھی آپ اپنی ولیوم 1 اور ایک پینسل ساتھ لے آئیں، پڑھتے ہوئے کسی اہم چیز پر نشان لگانا چاہے تو نشان لگا لیں، کسی چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو انڈر لائن کر لیں، یا اگر کوئی کمنٹ آپ اپنی طرف سے اس پر دینا چاہیں اپنی یادداشت کے لیے، تو وہ آپ کو فائدہ دے گا بنسبت اس کے کہ آپ صرف سن کر چلے جائیں. تو یہ کتابیں اسی لیے، اگرچہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی اٹھا کے لانے میں، لیکن اس پہ بھی اجر ہے. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین جس کام کی ابتدا آج ہم نے کی ہے اسے خلوص نیت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اندر واقعی وہ صفت پیدا کر دے جو تو ہمارے دلوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ اس کلام کو ہمارے دلوں کی رونق اور زینت بنا دے ہمارے دکھوں اور دردوں کے مداوا کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند فرما اللہ جو لوگ آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها کہ اللہ اس شخص کا چہرہ بارونق کر دے جس نے میرے کلام کو سنا اور اسے یاد کر لیا اللہ تو ہمیں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا سبب بنا دے اور ہمارے لیے اس دعا کو ہمارے لیے ثابت کر دے اور واقعی تو ہمارے چہروں اور ہمارے دلوں اور ہمارے عمل کو پرنور کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمیں عطا فرما آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے اور جنہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرما اور جو لوگ اپنی تکلیف کر کے یہاں پہنچے ہیں ان کے ہر قدم پر ان کے لیے نیکی لکھ دے یا رب العالمین تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا ہماری دنیا کی تمام مشکلات کو آسان کر دینا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا اور ہمارے والدین کو ہمارے لیے باعث رحمت بنانا اور تو ان پر اپنی رحمت فرما ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنے دیدار کا شوق عطا فرما اور ہماری قسمت میں اس کو لکھ دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ احادیث کے مطالعے سے پہلے احادیث کے بارے میں اس کی تاریخ اس کی تدوین اور اس کی مختلف اصطلاحات کے بارے میں درس کے شروع ہونے سے پہلے بات کی جائے گی تو اسی سلسلے میں چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث یا سنت دونوں باہم ملتی جلتی اصطلاحات ہیں حدیث کا لفظی مطلب بات ہوتا ہے لیکن اسلام کی اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی پسند ناپسند آپ کا طرز عمل آپ کا قول آپ کا فعل یہ تمام تر چیزیں حدیث کہلاتی ہیں دوسرے معنوں میں اسے سنت بھی کہا جاتا ہے اور سنت کا لفظی معنی ہے راستہ اور طریقہ خواہ کوئی راستہ اچھا ہو یا برا ہو جیسا کہ آپ ایک حدیث میں سن چکے ہیں کہ من سن سنتن حسنتن کہ جس نے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اسی طرح من سن سنتن سیئتن جس نے برا طریقہ ایجاد کیا یا برا طریقہ اختیار کیا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سنت کا لفظی معنی دونوں کے لیے قابل استعمال ہے لیکن اسلام کی اصطلاح میں جب لفظ سنت استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ لیا جاتا ہے اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر آپ کی صفات یہ تمام تر چیزیں سنت میں شامل ہیں ان میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یا آپ کی پسند یا ناپسند کیا تھی تو ان تمام چیزوں کے اوپر لفظ سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ سنت کی یا حدیث کی پہلی قسم قولی ہوتی ہے. قولی کا لفظ قول سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بات. اس کی مثال وہی مشہور حدیث جو آپ پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں, انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب جو یہ تین الفاظ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے اور آپ کا قول شمار ہوئے, اس لیے اسے قولی حدیث یا قولی سنت کہا جائے گا. دوسرے درجے پر فعلی سنت یا فعلی حدیث آتی ہے, اور فعل کا معنی جیسے کہ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں کام ہے, کہ کوئی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ, روزہ رکھنے کا طریقہ, حج کا طریقہ, یہ تمام کام جو آپ نے اپنی زندگی میں کیے ان کے جو طریقے ہم تک صحابہ کرام کی زبانی پہنچے, یہ بھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں اور آپ کے طرز عمل کی نشاندہی کرتے ہیں, اس لیے یہ فعلی سنت کہلاتے ہیں. اسی طرح تیسری قسم سنت تقریری ہے. ہمارے ہاں اردو میں تو تقریر کا لفظ جو ہے وہ صرف تقریر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک خاص سٹائل میں بولنے کا نام ہے, جبکہ حدیث کے لیے جب لفظ تقریر استعمال ہوتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کسی بھی کام کو دیکھ کر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ اپروول, کہ آپ نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے پسند فرمایا یا اسے ناپسند فرمایا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ آپ نے اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالے اور نہ ہی آپ نے کسی چیز پر خود کچھ عمل کر کے دکھایا, بلکہ سمپلی کسی کے کام کو دیکھ کر اسے پسند یا ناپسند فرمایا. تو آپ کی یہ پسند, آپ کی وہ چوائس سنت تقریری کہلائے گی. یعنی بعض اوقات آپ نے مسکراہٹ کا اظہار کیا, بعض اوقات آپ نے ناگواری کا اظہار کیا, بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا اور آپ نے اس کو نہیں کھایا, تو یہ چیزیں آپ کے طرز عمل یا آپ کے ایٹیچیوڈ اور ایکسپریشن سے جو پتہ چلی یہ سنت تقریری کہلائیں. اور بعض اوقات ایک دو لفظوں میں جیسے ہاں یا نہ کہہ دیا, کوئی پورا جملہ اس پر نہیں بولا یا کمنٹ نہیں دیا, تو یہ سنت تقریری ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عصر کی نماز وہ بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کر ادا کریں. اب صحابہ کرام جب وہاں جانے لگے تو کچھ لوگوں نے اس کے ظاہر پر عمل کیا اور وہاں پہنچے تو مغرب ہو گئی, اور لوگوں کے ذہن میں یہ تھا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچ کر نماز ادا کرنی ہے, لہذا وہ جب پہنچے تو مغرب پڑھنے کے بعد انہوں نے عصر پڑھی. کچھ دوسرے لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ اتنی جلدی وہاں پہنچنا کہ عصر کی نماز پڑھ سکو. اب چونکہ وہ پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوگی اور لوگوں نے دیکھا کہ نماز جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز وقت مقرر پر فرض فرمائی ہے, اس لیے انہوں نے راستے میں ہی اس کو پڑھ لیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا طرز عمل معلوم ہوا کہ ایک گروہ نے راستے میں پڑھی اور ایک نے وہاں پڑھی, اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق دونوں ہی درست تھے, تو آپ نے کسی پر بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ ایک طرح سے دونوں چیزوں کو اپروو کیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر ان دونوں میں اختلاف ہے لیکن دونوں ہی جائز قرار پائے. اسی طرح دین کے بہت سے ایسے احکامات اور بہت سی ایسی چیزیں ہماری عام زندگی میں ملتی ہیں جس میں لوگوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے, اور عموماً اس مختلف طرز عمل میں اتنی انتہا پسندی اور شدت سے کام لیا جاتا ہے کہ ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام بنا دیا جاتا ہے, ایک کو جائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے. جبکہ اگر کسی بھی قرآن پاک کی نص میں, اس کی آیت میں یا کسی حدیث میں دو طرح کے مفہوم نکلتے ہوں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست ہوں, تو ایسے میں جس طرف طبیعت کا میلان ہو اور جو چیز زیادہ درست معلوم ہوتی ہو اس کو کر لینے سے کوئی کفر لازم نہیں آتا اور نہ ہی اس پر نافرمانی کی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ دین میں وسعت ہے. ہمارا دین جو ہے آسانی کا دین ہے, تو اس وسعت کے پیش نظر اگر کوئی شخص ایک رائے کو اور دوسرا دوسری رائے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس میں وسیع النظری اور کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں سارے لوگ وہی کریں تو وہ حق پر ہیں، اور اگر کوئی شخص میرے نقطہ نظر سے متفق نہیں تو وہ سب غلط ہیں. ایسی اپروچ اور اس قسم کی سوچ جو ہے وہ دین میں فائدہ پہنچانے کی بجائے عام طور پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا طرز عمل بالکل مختلف تھا، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست تھے. ایک نے آپ کے حکم کی تاویل کی اور ایک نے اسے ظاہری طور پر لیا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی، یعنی پاکستان میں تو نہیں لیکن تاریخ میں، ایک گروہ رہا ہے ظاہری، اور ظاہری گروہ جو تھا وہ اسی قسم کی احادیث کے صرف ظاہری پہلو پر عمل کرتا ہے، اس میں تاویل نہیں کرتا. یعنی اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے اصل میں مراد یہ ہے، بلکہ وہ سمپلی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہری حکم کیا بنتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ناپسندیدگی کا ایک واقعہ میں یوں ملتا ہے کہ آپ کی خدمت میں پکی ہوئی گوہ، ایک جانور ہے، وہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے، لیکن کھایا عموماً نہیں جاتا، تو وہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے. تو آپ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید تھے، انہوں نے اسے کھا لیا لیکن آپ نے نہ کھایا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ کیا اس کا کھانا حرام ہے؟ اگر آپ نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی نہ کھائیں، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال کی پیروی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام تو نہیں مگر یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی، اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا. تو ایسی بہت سی چیزیں کہ جو اپنی جگہ حلال ہوں اور کوئی شخص اسے اپنی طبیعت کی پسند ناپسند کی وجہ سے استعمال نہ کرے، تو اس میں بھی کوئی دین میں کفر لازم نہیں آتا. یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر وہ چیز لازمی طور پہ کھا کے دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی. بعض اوقات عادات اور علاقوں کے اختلاف اور مختلف چیزوں کے اختلاف کی وجہ سے ان میں کچھ فرق آ سکتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، لیکن یہ آپ کی ناپسند چونکہ ایک ذاتی ناپسند تھی، اس لیے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ چیز حلال ہے، جو کھانا چاہے اسے کھا بھی سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سنت لفظ کا اطلاق بعض اوقات ایسی چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست منقول نہ ہو، آپ سے متعلق نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ لفظ کچھ چیزوں پر استعمال ہوتا ہے. مثلا قرآن پاک میں کوئی چیز موجود ہو تو اسے کہہ دیا جاتا ہے سنت اللہ، کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو وہاں وہ لفظ جو ہے سنت، وہ اپنے لفظی معنی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ استعمال بھی عربی ادب میں یا زبان میں موجود ہے. اس سے سنت اللہ جب ہم لیتے ہیں تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام کے اجتہادات جو تھے کہ کوئی ایسے احکامات جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، یا قرآن پاک میں اس کا کوئی واضح حکم نہیں آیا، مگر قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے اپنے طور پر کسی بات کا فیصلہ کیا، اجتہاد کیا، تو اس اجتہاد کو بھی صحابہ کرام کے اجتہاد یا ان کی رائے یا ان کے قول کو بھی سنت قرار دیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو ایک قرات پر متفق اور متحد کیا قرآن پاک کی، اور یہ اہتمام کیا کہ قرآن پاک جو کہ لغت قریش میں نازل ہوا ہے، اس لیے آج کے بعد تمام کی تمام دنیا کے لوگ اسی لغت پر قرآن کو پڑھیں گے. لغت کا مطلب یہ نہیں کہ لغت قریش عربی تھی اور غیر قریش جو تھی وہ عرب نہ تھی، لیکن چونکہ ان تمام لہجوں میں افضل ترین لہجہ یا ڈائلیکٹ جو تھا وہ قریش کا تھا، اور قرآن پاک کے لیے اسی کو منتخب کیا گیا. جب بہت سے اور لوگ مسلمان ہوئے، اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا، تو غیر عرب مسلمان ہونے کے بعد جب وہ قرآن پاک کو پڑھنے لگے تو اس میں وہ چیز ممکن نہ ہو سکی کہ جس کا اہتمام خود عربوں نے کیا، لہجے کے فرق کی وجہ سے، مختلف زبان کی ادائیگی کی وجہ سے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ اگر ایک اردو پڑھنے والا شخص اگر عربی میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو عموماً اس کے لہجہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا اپنا سٹائل اس میں جھلکنے لگتا ہے. ایک انگریزی بولنے والا شخص جب قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھے گا تو وہ بھی اس سے وہ لہجہ جو ہے وہ متاثر ہوگا اس کی نیٹو لینگویج کی وجہ سے. تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو خواہ وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے تھے, آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور ایران فتح ہو چکے تھے اور ان کی زبانیں مختلف تھیں, تو ان سب کے لیے ایک قرآن پاک کا نسخہ تیار کیا اور سب کو اس پر متفق کیا. اب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا, تو یہ حضرت عثمان کا کیا ہوا, اجتہاد ہوا, بعد میں ایک کام ہوا جس کو ان کی سنت قرار دیا گیا یا ان کا طریقہ. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا, تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کا اتباع کرنا اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کا اتباع کرنا. تو اس میں بھی اس خلفاء کی سنت جو ہے یا ان کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا کی اصطلاح میں سنت تھوڑا سا مختلف مفہوم رکھتی ہے. وہ فرض کے مقابلے میں سنت, جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرض ہے, نماز میں فرض بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں سنت بھی ہیں, تو وہاں پر فرض کے مقابلے میں سنت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ نسبتاً کم اہم چیز. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فقہا کے ہاں سنت کا جو استعمال ہے اس کے علاوہ بدعت کے مقابلے میں بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے. بدعت وہ طریقہ جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہ پاتے ہوں. تو یہ تھی چند باتیں سنت یا حدیث کے تعارف میں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہمارے لیے ضروری ہے, اس کو اپنانا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے, اور اگر ہم اس کو ترک کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں تو کیا اس سے ہم پر کوئی جرم عائد ہوتا ہے یا یہ طرز عمل ایک غلط طرز عمل ہوگا. تو اس سلسلے میں چند ایک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, آپ کے مقام کے بارے میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں 1400 سال کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی, لیکن جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملتے, اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے مجمل ہیں. مجمل کا لفظ آپ کے لیے ایک مانوس لفظ ہے, جیسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل. مجمل کا مطلب ہے مختصر. اب مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ایک بار نہیں بار بار اور کئی بار آیا ہے, لیکن اس میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ فجر کے وقت ہمیں کتنی نماز پڑھنا ہے, ظہر کے وقت کیا کرنا ہے, عصر کے وقت کتنی رکعتیں ادا ہوں گی, مغرب کو کیا کیا جائے گا, عشاء کے وقت کیا کیا جائے گا. پھر اسی طرح اور بھی نماز سے متعلقہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کی تفصیل ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی. روزہ بھی آپ دیکھیں کہ روزے کے بارے میں بھی حکم ملتا ہے, چند ایک اشارات ملتے ہیں لیکن تفصیلات ہمیں نہیں ملتی. حج کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ حکم ضرور قرآن پاک میں موجود ہے لیکن پوری تفصیلات اور اس کا طریقہ کہ اگر طواف کا حکم ہے یا عرفات کا حکم ہے کہ وہاں کے قیام کا, تو یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ طواف پہلے کیا جائے گا یا عرفہ میں وقوف پہلے کیا جائے گا, منا میں پہلے جائیں گے یا بعد میں, قربانی کب ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں قرآن پاک میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. اسی طرح اگر قرآن پاک میں نکاح کرنے کا اگر حکم دیا گیا تو یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ نکاح میں گواہ کتنے ہوں گے اور نکاح کا خطبہ کیا ہوگا اور نکاح کا طریقہ کیا ہوگا, اس کی شرائط کیا ہوں گی. تو اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کم از کم 82 آیتوں میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے لیکن اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ کس کس قسم کے مال پر زکوٰۃ ہے, کتنے فیصد ہے, کب دی جائے گی اور کس کو دی جائے گی, تو خیر وہاں پر موجود ہے اس کے بارے میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے جو احکامات دیے ان کی تفصیل آپ بیان فرمائیں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، ذکر نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فرض یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں بتائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں۔ تو بَيِّنَ بیان کرنے سے ہے، آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ان کے عمل کے لیے۔ اور پیغمبر کے آنے کی ضرورت بھی یہی تھی کہ وہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائے، ادروائز تو ہمارے لیے سیدھا سادہ بہانہ تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ نماز کیسے پڑھیں، اس لیے ہم نے نہیں پڑھی۔ تو کیسے پڑھیں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر کے بتایا کہ کس طرح رکوع، سجدے اور باقی افعال کس طرح ادا ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی پھر یہ حکم دیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم بھی ملتا ہے، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور ہم نے آپ پر قرآن کو صرف اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں جس میں ان کے ہاں اختلاف پیدا ہو، اور یہ ایمان لانے والی قوم کے لیے رحمت اور ہدایت کا موجب ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اختلافات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک ایسی اتھارٹی کے طور پر پیش کیا گیا کہ جس کے حکم کے بعد ہماری اپنی ذاتی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ جانتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک باہمی تنازعات میں، باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، اور جو فیصلہ آپ صادر کر دیں اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے سامنے سر تسلیم جھکا دیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت اس لیے عطا ہوئی کہ آپ لوگوں کو دین کے احکامات سکھائیں۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر ان کے درمیان اٹھایا یا بھیجا۔ پیغمبر کا اب کام کیا ہے، دیکھیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، پہلے نمبر پر وہ ان کے سامنے رب کی آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ انہوں نے ہمارے سامنے، یعنی اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اب صرف کتاب کا پڑھ کے سنا دینا کافی نہیں تھا، بلکہ ساتھ کیا کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے دلوں کو برائیوں سے، میل کچیل سے، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کتاب کی تلاوت تو ہو چکی، تو خالی تلاوت کافی نہیں ہے؟ نہیں، خالی تلاوت کافی نہیں ہے، اس کی تعلیم ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم تلاوت سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تلاوت تو آپ ایک عبادت کے طور پر یا ایک ذکر کے طور پر کرتے ہیں، لیکن تعلیم اسے سیکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کتاب پڑھ کے سنائی بلکہ اس کی تعلیم دی، اور صرف کتاب کی تعلیم نہیں بلکہ حکمت کی۔ اب یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی وہ حکیمانہ باتیں جو دراصل بذریعہ وحی آپ کو دی گئیں، لیکن وہ قرآن پاک سے الگ تھی، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک میں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، سورۃ النجم کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، یعنی جو کچھ تم سے وہ بات کرتے ہیں، تمہارے جھگڑوں میں فیصلے کرتے ہیں، تمہیں دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو تعلیم دیتے ہیں، وہ ان کے اپنے مرضی سے وہ نہیں سب کچھ بتاتے، یہ چیزیں تمہارے اوپر مسلط نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ سب کچھ آپ کو بذریعہ وحی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے غیر مطلوب۔